Yeah, Shah Arif Billah. Hazrat Maulana Shah Hakim Muhammad Akbar Sahib Damat Barakatum Rahmatullah Alayhi ke hain, jo main apne Shaykh Hazrat Sufi Shah Mumtaz Ahmed Sahib ke hukum par suna raha hoon. Aapko pa gaya apni jaan. Zikr se jab mila nur jaane ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جا ملی میری جانے چار روحوں کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہانے ذکر سے جب ملا نور جانے کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آہو فغانے کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آہو فغانے چشم غم نماز ہے درد نسبت عشق مجبور ہے گو بنانے چشم غم ماج ہے درد نسبت عشق مجبور ہے گو بنانے ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جانے نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہت سہرا میں گلستانے نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہت سہرا میں گلستانے آپ کی راہ میں جانا دے کر گیا اپنی جانے آپ کی راہ میں جانا دے کر آپ کو پا گیا اپنی جانے یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جانا یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جانے تیری توفیق کا آسرا ورنہ رکھا ہے کیا پاس جانے تیری توفیق کا آسرا رکھا ہے کیا پاس ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جانے میری جانے مثل خورشید چمکا گیا ددمکتی ہے جو میری جانے مثل خورشید چمکا گیا ددمکتی ہے جو میری جانے تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا جب ہوگا باغ جانے تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا جب ہوگا باغِ نامے ذکر سے جب ملا نور جانے ذکر سے جب ملا نور جانے سینکڑوں جانے لی میری جانے چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل مل جاتی ہے سارے جہاں میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ادعو و نصلی علی رسول النبی الکریم. تفسیر المباعث جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہیں, تسہیل شدہ یعنی آسان کیے ہوئے, ان میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. اپنے شیخ و مرشد محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم, جو الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے, حضرت کے حکم پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت کی گلے میں کچھ تکلیف ہے, اس وجہ سے حضرت جو ہے ابھی نہیں پڑھ رہے. فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ہمیشہ مراقبہ کیا کرے اور سوتے وقت مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ہمیشہ مراقبہ کیا کرے اور سوتے وقت اس طرح غور کرے کہ مرنے کے بعد یہ سب لاؤ لشکر چھوٹ جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا, مجھ سے پوچھ گچھ کی جائے گی, اور یہ سوچے کہ حضرت سے ابھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہزار تلواریں لگیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جان نکلنے میں ہوتی ہے, اور یہ بات ہے بھی ظاہر, کیونکہ ذرا آدمی اپنے بدن کا ایک رواں توڑ کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے. تو جب فرشتہ پوری جان نکالے گا اس وقت کیا حالت ہوگی, اسی طرح سوچو کہ پھر قیام کے وقت قیامت کے وقت کیا حالت ہوگی. جب اس طرح سوچو گے تو دنیا کے کسی کام میں دل نہ لگاؤ گے. ایک نصیحت کرنے والے کے کچھ شعر مجھے اس مضمون کی یاد آئے. فرماتے ہیں, کل حوث اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, خوب ملک روس ہے اور سرزمین توس ہے, گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجئے زندگی, اس طرف آواز تب ادھر صدائے کوس ہے, صبح سے تا شام یوں چلتا ہو بلبلوں کا دور, شب ہوئی تو ماہ رویوں سے کناروں بوس ہے. یہ تو حوث نے حکم دیا تھا. آگے کہتے ہیں کہ سنتے ہی عبرت یہ بولی, ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں تو جو قید آز کا محبوس ہے. اور کیا تماشا دکھلایا کہ لے گئی یک بار کی گورے غریباں کی طرف, جس جگہ جانے تمنا سو طرح محبوس ہے, مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے, گورے غریبا یعنی قبرستان کی طرف, مرقدے یعنی قبر, مرقدے دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے, یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیکاؤس ہے, پوچھ تو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج, کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس ہے. خیال فرمائیے, بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے مگر ان کا کہیں نشان بھی باقی نہیں ہے, اور عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا تو کہیں تاج بھی باقی نہیں لیکن بزرگوں کی جوتیاں تک بھی تبرک کے طور پر باقی ہیں. اس سے معلوم کر لینا چاہیے کہ دنیا کی طلب کا اور اثر ہے اور حق تعالیٰ کی طلب کا اور اثر ہے. غرض ایک کوتاہی تو ہم نے یہ تھی کہ دین کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور دوسری کوتاہی یہ ہے کہ اگر توبہ کرتے ہیں تو بے ترتیبی سے کرتے ہیں. عقل اور شرع کے موافق ترتیب یہ ہے کہ بنسبت نفع حاصل کرنے کے نقصان سے بچنا زیادہ ضروری ہے. چنانچہ حکیموں کا اتفاق ہے کہ علاج سے زیادہ ضروری پرہیز ہے. تو اس وقت اگر توجہ بھی ہوتی ہے تو وظیفوں کی طرف, جس سے کہ ثواب کا نفع حاصل ہوتا ہے, اور آج کل اسی کا نام لوگوں نے بزرگی رکھا ہے. کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا دیندار ہے, ایک قرآن روز پڑھتا ہے, رات بھر جاگتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دین نہیں, اپنے مرتبے میں یہ بھی دین ہے, مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ گناہ کی چیزوں سے بچے تاکہ نقصان سے بچا رہے. اس وقت اس کا بالکل خیال نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک تسبیح بھی نہ پڑھے مگر گناہ چھوڑ دے, غیبت نہ کرے, جھوٹ نہ بولے اور خدا کے سوا سب کی محبت سے دل کو خالی کر دے اور ایک نفل بھی نہ پڑھے, ایک تو ایسا ہو اور دوسرا ایسا ہو کہ ساری رات جاگے, عبادت کرے, قرآن شریف پڑھے, لیکن اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو حقیر سمجھے, ان کو تکلیف پہنچائے اور بھی گناہ کرے, تو خوب سمجھ لو کہ پہلا جنتی ہے اور دوسرا دوزخی. خدا تعالیٰ نفلوں کو نہیں دیکھتے. حدیث میں ہے کہ گناہوں سے پرہیز رکھنے کے برابر کسی عبادت کو نہ سمجھو. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں عورت بہت روزے رکھتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی. پھر ایک دوسری عورت کا ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت نفل وغیرہ نہیں کرتی لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی, فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. آج کل ہمارے دیندار بھی دین کی وہ چیز لیتے ہیں جن کی ظاہری صورت نظر آتی ہو لیکن جن عبادتوں میں کچھ کام کیا جاتا ہے اور جس کی ظاہری صورت نظر نہیں آتی, جیسا گناہوں کا چھوڑنا, تو اس کا خیال کم کرتے ہیں. حالانکہ اس میں نفس کا مکر ہے کیونکہ عبادتوں میں کچھ کام کیا جاتا ہے, ان سے لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت کام کرتے ہیں اور گناہ چھوڑنے میں کسی کا پتہ نہیں چلتا. مثلا ایک شخص ساری عمر کسی کی غیبت نہ کرے تو دوسروں کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ اس نے کیا کام کیا. یہی وجہ ہے کہ آج کل وہ عبادتیں تو کرتے ہیں جن میں کچھ کرنا پڑتا ہے مگر گناہ کو نہیں چھوڑتے, اور اگر چھوڑا بھی تو بعض گناہوں کو, اور یہ بھی نہ چھوڑنے ہی کے حکم میں ہے. مثلا اگر ہم نے غیبت کو نہ چھوڑا اور گالی کو چھوڑ دیا تو یہ کیا چھوڑنا ہوا, اور گالی وغیرہ کو بھی ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس میں بدنامی کا اندیشہ ہے, ورنہ اگر خدا کے خوف سے چھوڑا جاتا ہے تو سب گناہ چھوڑ دینے چاہیے تھے. تیسری کوتاہی یہ ہوئی کہ اگر گناہ کو چھوڑتے بھی ہیں تو بعض کو اور بعض کو نہیں. جیسا ابھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی اپنے گمان میں سارے گناہوں کو بھی چھوڑ دے تو اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری گناہوں کو جو ہاتھ پیر کے متعلق ہوں چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ لوگ گناہ انہی کو سمجھتے ہیں کہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ گناہ کیا کیا ہے تو وہ انہی کو گنوائے گا. کبھی دل دکھانے اور کینہ اور تکبر اور ریاکاری وغیرہ کا نام بھی نہ لے گا. وجہ یہی ہے کہ ان کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اس آیت میں خدا تعالی نے ان سب کوتاہیوں کا علاج بیان فرما دیا کہ گناہ دو قسم کے ہیں, ظاہری اور باطنی, یعنی ظاہری اعضاء کے متعلق بھی اور دل کے متعلق بھی. یہ گناہ تو بہت ہیں مگر میں مثال کے طور پر مختصر بیان کرتا ہوں کہ مثلا آنکھ کا گناہ, کسی عورت کو دیکھنا, بے داڑھی لڑکے کو دیکھنا, یا غیر کا ایسا بدن دیکھنا کہ اس کا دیکھنا شرع سے ناجائز ہے, جیسے عورت کے سر کے بال. اور یہ مسئلہ عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے کیونکہ وہ اس میں بہت مبتلا ہے. ایک گناہ آنکھ کا یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر حرص کرے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کو جو دنیا کا سامان دے رکھا ہے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال حاصل نہ کرو, بلکہ مطلب یہی ہے کہ مال کو قبلہ و کعبہ نہ بناؤ کہ اس کی بدولت دین ہی ہاتھ سے جاتا رہے. اسی طرح زبان کا گناہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, جھوٹ بولنا ہے. آج کل کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں مگر بہت کم. اس کا علاج یہ ہے کہ جو کچھ بولو سوچ کر بولو کہ میں کیا کہوں گا, اور وہ بات کہیں خدا تعالی کی مرضی کے خلاف تو نہیں, پھر خدا نے چاہا تو زبان کا کوئی گناہ نہ ہوگا. کان کا گناہ یہ ہے کہ چھپ چھپ کر کسی کی بات سنے یا گانا سنے. اور ہاتھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی غیر عورت کو چھوئے, کوئی ناجائز مضمون لکھے. اور پیر کا گناہ یہ ہے کہ کسی ناجائز موقع پر چلا جائے. اور ایک پیٹ کا گناہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں, جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی حلال مل ہی نہیں سکتی تو حلال و حرام سب برابر, پھر کہاں تک بچے. صاحبوں یہ گمان بالکل غلط ہے. جو مثلوں کی کتابوں میں لکھا ہے وہ بلا شبہ حلال ہے لوگ مولویوں سے پوچھتے نہیں ورنہ بہت سی حلال صورتیں نکل آئیں. افسوس ہے کہ معاملات میں وکیلوں سے تو مشورہ کرتے ہیں مگر مولویوں سے کبھی مشورہ نہ کریں گے اور نہ یہ پوچھیں گے کہ یہ ناجائز ہے یا جائز. صاحب اگر عمل کرنے کی بھی توفیق نہ ہو تب بھی ہر معاملے کو پوچھ تو ضرور ہی لو اگرچہ اس کو برتو نہیں, کیونکہ اگر نسخہ معلوم ہوگا تو کبھی تو استعمال کی توفیق ہو ہی جائے گی.